نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد آج صرف واقعہ عفت کی بیان کروں گا ویسے تو اور بہت سے مضامین ہیں جو دعوت دے رہے ہیں لیکن ہر مضمون انتہائی طویل ہے اور خود یہ واقعہ بھی کچھ کم عبرت انگیز نہیں ہے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا جو ام المومنین ہیں اللہ رب العزت نے ان کی شان میں قرآن مجید کے پورے دو رکوع نازل فرما دیے اور آج جو آیت تلاوت کی گئی تھی ان الذین یرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا فی الدنیا والآخرہ یہ انہیں کی شان میں نازل ہوئی اور اس کے علاوہ قیامت تک آنے والی وہ مومنہ عورتیں جو ان صفات سے متصف ہوں جن کو اس میں بیان کیا گیا ہے وہ عورتیں جو پاک دامن ہوں غافلات ہوں یعنی بہت زیادہ دنیا کی انہیں پتہ نہیں ہے دنیا میں کیا ہو رہا ہے ہمارے یہاں تو یہ ہنر سمجھا جاتا ہے نا کہ دنیا کی بہت زیادہ معلومات ہوں تو اس کو بہت سمجھتے ہیں کہ بہت بڑی بات ہے لیکن اللہ تعالیٰ نے صفت بیان فرمائی ہے غافلات المومنات جن کو بہت زیادہ دنیا کا علم نہیں ہے اپنے گھر گھرستی سے ہی زیادہ تعلق رکھتی ہیں اور اپنے گھر میں مگن رہتی ہیں اپنے گھر والوں کا خیال اپنے بچوں کا خیال ان کی تربیت ان کی پرورش ان چیزوں میں مگن رہتی ہیں اور بہت زیادہ دنیا کی معلومات وہ نہیں رکھتی فرمایا کہ ایسی عورتوں پر اگر کوئی تہمت لگائے ایسی پاک دامن عورتوں پر تو لوئینوں پھر دنیا والا آخرہ دنیا اور آخرت میں اللہ تعالیٰ ان پر لعنت فرما دے اور ولہم عذاب عظیم ان کے لیے عذاب بھی بہت بڑا سن 6 ہجری میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک غزوے پر تشریف لے گئے اور سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس سفر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے سفر سے جب واپس آئے تو ایک مقام پر پڑاؤ کیا لشکر نے اور جب لشکر کے چلنے کا وقت ہوا تو اعلان کیا گیا کہ بھئی اپنی اپنی ضرورتوں سے فارغ ہو جاؤ تاکہ ہم پھر چل پڑیں یہاں سے تو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی تقاضا تھا تو وہ جنگل کی طرف چلی گئیں اس دوران یہ ہوا کہ قافلے کا چلنے کا وقت ہو گیا وہاں معاملہ یہ پیش آیا کہ ان کا ایک ہار تھا وہ گم ہو گیا اس کی تلاش میں دیر ہو گئی واپس آئیں تو قافلہ جا چکا تھا جس اونٹنی پر ان کا ہودج رکھتے تھے اصل میں کیونکہ ایک تو کم عمر بھی تھی اور دوسری بہت ہی ہلکی پھلکی تھی پتہ نہیں چلتا تھا کسی کو کہ اندر اما جی موجود ہیں یا نہیں تو اس لیے انہوں نے یہی سمجھا کہ وہ اندر چونکہ اندر پردے میں ہوتی تھی اس لیے سمجھے کہ وہ اندر بیٹھی ہوئی ہے اس لیے دو آدمی نے اٹھایا وہ اوپر رکھ دیا اونٹ اور اس کو ہٹا دیا قافلہ تو چل پڑا حضرت عائشہ صدیقہ جب تشریف لائیں تو دیکھا کہ وہاں تو کوئی بھی نہیں موجود قافلہ جا چکا انتہائی عقل مندی کے ساتھ آئی وقار کے ساتھ انہوں نے یہ معاملہ کیا کہ وہیں پر بیٹھ گئی کیونکہ اگر خود قافلے کے پیچھے بھاگتی نہ جانے راستے میں کیا مشکلات سے دوچار ہو جاتے یا خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پتہ چلتا تو آپ تلاش کرتے ہوئے آتے اور یہاں نہ ملتی اور پریشانی ہوتی اس لیے آپ نے انتہائی عقل مندی سے کام کیا کہ وہیں پر ہی اپنا پڑاؤ کیا اور وہیں پر ٹھہر گئی رات گزر گئی صبح کے وقت حضرت صفوان بن معطل ایک صحابی ہیں ان کے ذمہ یہ کام تھا کہ قافلے کی گری پڑی چیزیں یہ پیچھے رہتے تھے قافلے کے اور اگر کوئی چیز گری پڑی نظر آئے تو وہ اٹھا کر لے آتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تو یہ حسب معمول پیچھے تھے صبح کے وقت جب اس مقام پر پہنچے تو جب تک پردہ نازل ہوا تھا اس وقت چونکہ انہوں نے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا ہوا تھا. تو جب یہ وہاں پہنچے تو حضرت عائشہ, یعنی کچھ ایسا وقت تھا بالکل ایک دم اندھیرا بھی نہیں تھا اور بالکل اجالا بھی نہیں تھا, تو یہ وہاں پہنچے, انہوں نے دیکھا کہ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ لیٹی ہوئی ہیں, تو ان کی زبان سے انا للہ و انا الیہ راجعون نکلا. جب آپ کی آواز حضرت عائشہ کے کان میں پہنچی تو وہ جلدی سے انہوں نے اپنے چہرے کو ڈھانپ لیا. یہ اپنا اونٹ قریب لے کر آئے اور اس کو بٹھا دیا. حضرت عائشہ اونٹ پر سوار ہوئی اور یہ خود باپیادہ یعنی نکیل پکڑ کر چل پڑی, اور چلتے چلتے منزل بمنزل قافلے تک پہنچ گئے. معاملہ تو صرف اتنا سا تھا, عبداللہ ابن ابی منافق جو رئیس المنافقین تھا اس نے اس معاملے کو اچھالا, اور حضرت صفان کے ساتھ حضرت عائشہ صدیقہ کو ملوث کیا. دکھ یہ ہوا کہ دو تین مسلمان بھی اس کے ساتھ مل گئے, ان میں حضرت حسان, حضرت مستح اور حضرت حمنہ, یعنی دو مرد اور ایک عورت, یہ بھی ان کے ہمنوا ہو گئے, اور جو کچھ وہ کہتے تھے انہوں نے بھی تقریباً وہی کہا. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا باپ باہر کی بہت زیادہ معلومات نہیں رکھتی تھی, چنانچہ وہ فرماتی ہیں کہ مجھے تو پتہ ہی نہیں چلا مدینے پہنچ گئی, یہ نہیں پتہ چلا کہ لوگوں میں مردوں میں کیا اہم گوئیاں ہو رہی ہیں اور کیا معاملات چل رہے ہیں. لیکن فرماتی ہیں میری طبیعت کچھ دن بعد مطلب آہستہ آہستہ کچھ خراب ہو گئی, اور خرابی کی وجہ یہ بتائی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو التفات تھا پہلے وہ التفات نہ رہا, یعنی آپ گھر میں تشریف لاتے تھے اور آ کر سلام کرتے تھے, خیریت پوچھتے تھے کیسی طبیعت ہے, اور اس کے بعد تشریف لے جاتے تھے, جو ایک بہت زیادہ محبت کا معاملہ ہوتا تھا اور بہت ہی سلوک کا معاملہ تھا وہ باقی نہ رہا. تو عائشہ فرماتی ہیں کہ مجھے طبیعت میں بہت گھٹن ہونے لگی, اور ایک دن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم, ایک دن ایسا ہوا کہ مجھے قضاء حاجت کے لیے باہر جانا پڑا, کیونکہ گھروں میں تو اس وقت لیٹرینیں نہیں ہوتی تھی, گھروں میں ضرورت کے لیے باہر ہی جایا جاتا تھا. تو ام مستح یہ خاتون کو ساتھ لے کر, چونکہ نقاہت تھی طبیعت خراب تھی, تو ان کو ساتھ لے کر چلی گئی قضاء حاجت کے لیے. جب واپس آنے لگی تو ام مستح کی چادر جو ہے وہ بڑی, ان کا پاؤں اس میں الجھا اور وہ گر پڑی, تو ان کی زبان سے نکلا تائس مستح, یعنی ایک بددعائی جملہ تھا. حضرت عائشہ نے فرمایا کہ اللہ خیر کرے, کیا بات ہے اپنے بیٹے کو گالی, اپنے بیٹے کو برا بھلا کہہ رہی ہو, تمہیں پتا ہے کہ بدری صحابی ہیں اور تمہارا بیٹا ہے نیک مسلمان ہے, اس کو تم برا بھلا کہتی ہو. تو انہوں نے بڑی حیرت سے مجھے دیکھا اور کہا کہ عائشہ بیٹی تجھے پتا نہیں کہ یہ بیٹا میرا تیرے بارے میں کیا کہتا ہے؟ کہا کہ مجھے تو پتا نہیں, ایسی بولی والی. تب انہوں نے بتایا کہ جس طریقے سے تم پر الزام میں جو منافق ہیں اس طرح یہ بھی شریک ہے. فرماتی ہیں کہ میں میری طبیعت اور بھی ڈھال ہو گئی, جہاں تک کہ جب میں گھر میں آئی تو بہت ہی زیادہ طبیعت کے اندر میں نے ذوق اور اضمحلال محسوس کیا. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے, سلام کیا, تو میں نے اجازت لی کہ آپ مجھے اجازت دیں, میں اپنے ماں باپ کے گھر جانا چاہتی ہوں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ٹھیک ہے چلی جاؤ, اور یہ بھی تھا تاکہ مشورہ بھی کر لیں گے اپنے والدین سے جا کے. بہرحال حضرت عائشہ صدیقہ گھر پہنچی, اپنی والدہ کو جا کر معاملہ بتایا تو انہیں پہلے سے معلوم تھا لیکن خاموش تھی. انہوں نے تسلی دی کہ کوئی بات نہیں ہے, تم جیسی عورتوں کی حاسد قسم کی عورتیں ہوا ہی کرتی ہیں جو تم پر حسد کرتی ہیں, اس لیے فکر کی کوئی بات نہیں, اللہ تعالیٰ معاملہ درست کر دیں گے, فکر مت کرو. لیکن یہ فرماتی ہیں کہ ساری رات نہ میرے آنسو تھمے نہ مجھے چین آیا, ساری رات روتی رہی, یہاں تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دوسرے دن تشریف لائے اور آ کر میں اپنے والدین کے پاس بیٹھی ہوئی تھی, تو آپ بھی وہیں پر سلام کر کے بیٹھ گئے. اس سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب سے یہ واقعہ پیش آیا تھا نہ تو میرے پاس بیٹھے تھے اور نہ کوئی دلجوئی کی بات کی, لیکن آج آ کر بیٹھ گئے اور کہا کہ عائشہ بات یہ ہے کہ تمہیں معلوم ہے جو کچھ لوگ کہہ رہے ہیں اور تمہارے بارے میں جو باتیں لوگ کہہ رہے ہیں وہ مجھ تک جو کچھ پہنچ رہی ہیں، تو امید یہ ہے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ تمہیں اس سے بری کر دے گا. اگر تم گناہگار نہیں ہو تو اللہ تعالیٰ تمہیں اس سے بری کر دے گا، لیکن خدا نخواستہ اگر تم سے کوئی لغزش کوئی غلطی ہو گئی ہے تو اللہ سے توبہ کرو اور اس سے معافی طلب کرو. اور تاجہ فرماتی ہیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جملے کہے تو میری آنکھوں میں جو آنسو تھے وہ بھی خشک ہو گئے. اب میں نے اپنے والد سے کہا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے کہ آپ جواب دیجئے. انہوں نے فرمایا کہ میں جواب نہیں دے سکتا. اپنی والدہ سے کہا کہ آپ جواب دیجئے. کہا کہ میں بھی کچھ نہیں کہہ سکتی، معذرت کر لی. تو حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ میں کم عمر لڑکی، بہت زیادہ ابھی مجھے قرآن بھی یاد نہیں تھا اور بہت زیادہ میں بولتی بھی نہیں تھی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بات کہی تو میں نے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا جواب دیا. اور بات یہ ہے کہ جو آپ حضرت عائشہ کا جو جواب ہے فصاحت و بلاغت کا شاہکار ہے. بلا شک و شبہ اس کا اصل مزہ اور لطف صرف عربی زبان ہی میں آ سکتا ہے، اور دنیا کی کوئی زبان اس بلاغت و فصاحت تک پہنچ نہیں سکتی. بہرحال جو کچھ آپ نے کہا اس کا خلاصہ میں عرض کر دیتا ہوں. حضرت عائشہ نے فرمایا کہ اللہ کی قسم میں جانتی ہوں کہ لوگوں سے آپ میرے بارے میں باتیں سنتے رہے، یہاں تک کہ دل میں آپ کی ایک بات جگہ پکڑ گئی. اب اگر میں تصدیق کرتی ہوں اس کی جو بات کہ آپ کے دل میں ہے، حالانکہ اللہ جانتے ہیں کہ میں اس سے بری ہوں اس الزام سے، تو آپ فوراً میری تصدیق کر دیں گے. لیکن اگر میں اس کی تکذیب کرتی ہوں کہ میں نے ایسا کوئی کام نہیں کیا اور اللہ جانتے ہیں کہ میں بری ہوں بالکل، لیکن اگر میں تکذیب کروں گی تو آپ کو یقین نہیں آئے گا. اس لیے اس معاملے کے اندر میرے لیے اس کے سوا اور کوئی چارہ نہیں ہے کہ جیسے حضرت یوسف کے والد حضرت یعقوب نے کہا تھا فصبر جمیل واللہ المستعان وعلی ما تصفون، تو میں بھی یہی جملے کہتی ہوں کہ بس صبر ہی بہتر ہے، اور جو کچھ آپ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ ہی سے میں مدد طلب کرتی ہوں. بس یہ جملے کہہ کر حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں میں جا کر بستر پر لیٹ گئی، اس سے زیادہ بولنے کی مجھ میں طاقت نہیں تھی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ابھی وہاں بیٹھے ہوئے تھے اور اپنی جگہ سے اٹھے نہیں تھے کہ آپ پر وہ آثار ظاہر ہونے شروع ہوئے جو وحی کے وقت ظاہر ہوتے تھے، اور سخت سردی میں بھی آپ کی پیشانی پر پسینہ آ جاتا تھا. چنانچہ آپ کی حالت متغیر ہونی شروع ہوئی، وحی کے آثار ہوئے، اور جب وحی سے آپ فارغ ہوئے یہ کیفیت نکل گئی تو آپ ہنستے ہوئے اٹھے اور آپ نے کہا کہ اے عائشہ خوشخبری ہو، ابشری یا عائشہ، اے عائشہ خوشخبری ہو، اللہ نے تجھے بری کر دیا. تو حضرت عائشہ کی جو والدہ تھی انہوں نے کہا کہ عائشہ اٹھو اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آؤ اور انہیں جو ہے وہ قریب آؤ. عائشہ نے فرمایا کہ آج میں اللہ کے سوا کسی اور کے احسان مند نہیں. یہ ایک محبت کی بات تھی جو ایک بیوی کو اپنے شوہر پر مان ہوتا ہے، اور ایک بیوی اپنے شوہر سے جو تقاضا اور جو چاہتی ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے باتیں لوگوں کی سن کے کسی نہ کسی درجے میں کوئی بات دل میں رکھ لی تھی. اگرچہ آپ نے کھلے طور پر یہ نہیں کہا لیکن آپ کے رویے نے اس بات کو ظاہر کر دیا کہ کسی نہ کسی درجے میں آپ نے اس کو محسوس کیا اور آپ کو سخت صدمہ اور اذیت پہنچی. یہاں پھر میں اپنی وہ بات دہراؤں گا کہ آپ نے اتنا صدمہ کہا، اتنی تکلیفیں پہنچیں، لیکن چونکہ وحی نازل نہیں ہوئی تھی آپ کو اس وقت تک کچھ پتہ نہیں تھا. جب وحی نازل ہوئی تو ہی پتہ چلا اور برات کا اظہار ہوا. تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا کہ میں اللہ کے سوا کسی کا شکریہ ادا نہیں کروں گی اور اللہ تعالیٰ کی میں احسان مند ہوں. حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ میں یہ سمجھتی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی خواب آ جائے گا جس میں اللہ تعالیٰ میری برات ظاہر فرما دیں گے، لیکن میرے علم میں یہ بات، میرے ذہن میں یہ بات نہیں تھی کہ پورے دو رکوع اللہ تعالیٰ میری برات میں ظاہر فرما دیں گے، اور یہ میرے لیے بڑا علم و بڑے فضل و کمال کی بات ہے کہ قیامت تک کے لیے مسلمان ان آیات کو پڑھیں گے. تو بہت بڑی بات تھی جو حضرت عائشہ کے لیے اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی. آپ خود سوچیے کہ حضرت مریم پر الزام لگتا ہے تو ایک چھوٹا بچہ ان کا اپنا بیٹا وہ گواہی دیتا ہے، حضرت یوسف پر الزام لگتا ہے ایک چھوٹا بچہ اس کی گواہی دیتا ہے، حضرت عائشہ پر تہمت لگتی ہے تو خود اللہ رب العزت آیت نازل فرما دیتے ہیں. اس سے بڑھ کر اور کیا ان کی فضیلت ہو سکتی ہے. اب بھی اگر کوئی ان کے بارے میں کوئی جملے الٹے سیدھے کہے تو اس کو اللہ ہی سمجھ سکتے ہیں. الحاظ باللہ بعض لوگ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں گستاخی کرتے ہیں. اور یاد رکھیے کہ جو صحابہ کرام اس میں داخل تھے جب یہ آیتیں نازل ہو گئیں انہوں نے توبہ کی, استغفار کی. آیتیں نازل ہونے سے پہلے وہ اس تہمت میں شریک تھے, لیکن جب آیتیں نازل ہو گئیں ان پر حد قذف لگائی گئی, اچھی اچھی کوڑے لگے انہیں جو بھی شریک تھا اس میں. اور جو رئیس المنافقین تھا عبداللہ ابن ابی, اس کو ڈبل حد جاری کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے, اس پر ڈبل حد جاری کی گئی, یعنی 160 کوڑے اس کو لگے. تو یہ سارے کے سارے مومن مخلص مسلمان تھے, کسی کو ذرہ برابر بھی ان کے ایمان میں شبہ نہیں ہونا چاہیے اور ان کی محبت میں کوئی کمی نہیں ہونی چاہیے. اس لیے کہ جب انہوں نے توبہ کر لی اللہ نے ان کو بالکل معاف فرما دی اور آیتوں میں ان کا ذکر بھی فرما دیا کہ مومنوں کو تو یہ چاہیے تھا کہ جب یہ بات سنی تھی فوراً یہ کہتے کہ ہم اس پر یقین نہیں کرتے. اور حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عزیز بھی تھے. حضرت مصطفیٰ یہ حضرت صدیق اکبر کے رشتہ داروں میں سے تھے اور حضرت صدیق اکبر ان کی کچھ مدد بھی کیا کرتے تھے. جب یہ واقعہ پیش آیا تو بہرحال شفقت پدری کا جو تقاضا ہے کہ بیٹی پر تہمت لگائے جو شخص جبکہ اس کا وہ عزیز بھی ہو, مخلص بھی ہو, اس کی مدد بھی وہ شخص کرتا ہو, تو انہیں جتنا دکھ پہنچ سکتا ہے یا پہنچ سکتا تھا ہر شخص اس کا اندازہ لگا سکتا ہے. تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہت خدمت, انہوں نے قسم کھا لی کہ آئندہ میں اس شخص کی مدد نہیں کروں گا. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں آیت نازل فرمائی. دیکھیے کیا ان کی فضیلت. دل میں حضرت صدیق اکبر کے تھوڑا سا خیال آیا, مدد کے ہاتھ روک لیا, اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ان کے بارے میں بھی آیت نازل فرما دی اور فرمایا ولا یاتلی اول الفضل منکم والسعت ان یوتوا اولی القربا, یعنی یہ بات اہل علم اور اہل فضل کے لیے اور اہل وسعت کے لیے مناسب نہیں ہے. اللہ نے حکم نہیں دیا سیدنا صدیق اکبر کو, کیونکہ ان کا مدد کے ہاتھ روک لینا کوئی گناہ نہیں تھا, ایک طبعی اور فطری تقاضا تھا. لیکن اللہ تعالیٰ تو چونکہ صحابہ اکرام کو اخلاق کی بلندیوں پر دیکھنا چاہتے کہ سب سے بلند ترین مقام پر وہ ہوں, ان کے دل میں یہ بھی خیالات نہ آئیں اور وہ اپنے جو ہے مخالفین کے بارے میں بھی کوئی بات زبان پر نہ لائیں, خاص طور پر جو مسلمان ہیں. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی کہ جو اہل علم و فضل ہیں, اور استمرار سیدنا صدیق اکبر ہے, اس سے اندازہ لگا لیجیے ان کے علم و فضل کا کہ اللہ تعالیٰ ان کے قدردان. کہ اہل علم و فضل لوگوں کو نہیں چاہیے کہ وہ اپنے قرابت دار اور مسکین اور جو مہاجر فی سبیل اللہ تھے ان سے جو ہے وہ ہاتھ کھینچ لیں. ولیعفو ولیصفحو, چاہیے کہ معاف کر دیں, درگزر سے کام لیں. الا تحبون ان یغفر اللہ لکم, کیا تم پسند نہیں کرتے کہ اللہ تمہاری مغفرت فرمائے؟ تم بھی تو یہ چاہتے ہو کہ اللہ تمہاری مغفرت کر دیں, تو کیا تمہیں یہ بات پسند نہیں؟ واللہ غفور الرحیم, اللہ تعالیٰ بہت ہی بخشنے والے بڑے مہربان ہیں. جب یہ آیت نازل ہوئی حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً فرمایا کہ بے شک میں چاہتا ہوں کہ میرے اللہ مجھے بخش دیں اور میری مغفرت فرما دیں. اس کے بعد اپنی قسم چونکہ کھا لی تھی اس کا کفارہ ادا کیا, اور جو مدد جس مدد سے ہاتھ روک لیا تھا اس کو بھی جاری فرما دیا اور کہا کہ اب یہ کبھی نہیں روکے گی. تو یہ وہ لوگ تھے. بہرحال قطع رحمی نہیں کرنی چاہیے, رشتے داریوں کو قائم رکھنا چاہیے, ان کے ساتھ اس نے سلوک کرنا چاہیے. اور یہاں یہ میں حدیث بھی بیان کر دوں, مفہوم ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا کہ صلہ رحمی یہ نہیں ہے کہ اگر کوئی ہمارے ساتھ خیر خواہی کرے تو ہم خیر خواہی کریں, اور اگر کوئی ہم سے ملے تو ہم ملیں, اگر کوئی ہم سے قطع تعلق ہی کرے تو ہم بھی کر لیں, یہ نہیں ہے. بلکہ صلہ رحمی یہ ہے کہ سل من قطع کا, جو تجھ سے توڑے تو اس سے جوڑ, واعف عمن ظلمک, جو تجھ سے ظلم کرے تو اس کو معاف کر دے, احسن من اتا الیہ, جو تیرے ساتھ برائی کرے تو اس سے اچھائی کر. یہ ہے ہماری دین کی تعلیمات کہ اگر کوئی رشتہ دار ہے وہ آپ کے لیے برائی پھیلاتا پھرتا ہے, برائی کرتا ہے آپ کی, لیکن ہمیں چاہیے کہ ہم اس سے تعلق قائم رکھیں. وہ توڑنے کی بات کرتا ہے, آپ جوڑنے کی بات کریں. اللہ تعالیٰ اس کی ہمیں توفیق دیں. یہ ہے بہت بڑی بات, آسان بات نہیں ہے, اس کو کرنا آسان نہیں ہے, لیکن اللہ تعالیٰ یہ جب چاہتے ہیں اور بات یہ آ جاتی ہے جب اللہ کہتے ہیں اللہ تحبون یغفر اللہ لکم، کیا تم نہیں چاہتے کہ اللہ تمہاری مغفرت کرے، تمہیں معاف کر دے، تو تم بھی تو معاف کر دو، تم میں یہ صفت پیدا ہونی چاہیے پہلے. اس لیے اللہ سے دعا کرنی چاہیے اس موقع پر خاص طور پر کہ اللہ تعالی ہمیں اس صفت سے متصف فرما دے. بلا شبہ ہم میں یہ صفت نہیں ہے، ہم میں یہ کوتاہی ہے، ہم اپنی تھوڑی سی برائی بھی نہیں سن پاتے. ذرا سے کسی نے ہماری برائی کر دی، اس سے ہاتھ ملانا بھی ہمیں پسند نہیں ہوتا، گوارا نہیں کرتے، اس کی طرف منہ بھی نہیں کرتے، اس کے ساتھ خیر خواہی کا سلوک بھی نہیں کرتے. اس لیے یہ برائیاں ہم میں ہیں، اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے ہم میں یہ اس برائی کو بدل کر خوبی پیدا فرما دے، اور اللہ کے لیے ہم کسی سے محبت رکھیں جس سے بھی ہو. اور آخر کے اندر اس رکوع میں فرمایا کہ الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات، خبیث مرد خبیث عورتوں کے لیے ہیں اور خبیثہ عورتیں خبیث مردوں کے لیے ہیں، طیب مرد طیب عورتوں کے لیے ہیں. مطلب یہ ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آئیں اور پھر وہ اچھی نہ ہو، یہ سوچا نہیں کسی نے. حالانکہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بڑے فضائل ہیں. حضرت عائشہ صدیقہ وہ ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جب ایک بستر میں ہوتی تھی اس وقت وہی نازل ہو جاتی تھی، یہ فضیلت اور کسی کو حاصل نہیں. اور حضرت عائشہ صدیقہ کی گود میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سر تھا جب آپ کا انتقال ہوا دنیا میں. اس سے اندازہ لگا لیجیے کہ آپ کتنی محبوب تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. اور بعض اوقات چونکہ حضرت فاطمہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی تھی اور حضرت عائشہ بیوی تھی، تو حضرت فاطمہ کو یہ تھا کہ میں جنت کی عورتوں کی سردار ہوں، تو تھوڑی سی بات تو آپس میں کبھی کبھی ہوتی ہے. تو حضرت عائشہ نے یہ فرمایا کہ بھائی میں اور تو کچھ نہیں جانتی، اتنی بات کہتی ہوں کہ تیرا ہاتھ تو حضرت علی کے ہاتھ میں ہوگا اور میرا ہاتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ہوگا. بے شک تم جنتی عورتوں کی سردار ہو، لیکن بات اتنی سی ہے کہ میرا ہاتھ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ہوگا قیامت کے دن، اور تمہارا ہاتھ حضرت علی کے ہاتھ میں ہوگا. اس لیے فضیلت کے لیے یہ بات بھی بہت ہے. اور اسی طریقے سے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کا نکاح کیا، یعنی حضرت عائشہ صدیقہ کا نکاح اللہ کے حکم ہی سے ہوا. حضرت جبریل امین نکاح سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت عائشہ کی تصویر لے کر آئے، جو بعض روایت میں آتی ہے کہ آپ کے ہتھیلی پر تصویر تھی، اور بعض روایت میں آتا ہے کہ ریشم کے کپڑے پر تھی، اور اس کو دکھایا اور کہا کہ یہ تمہاری بیوی. تو جو اللہ تعالیٰ کے علم میں ازل سے وہ بیوی ہے لازمی بات، تو اللہ تعالیٰ اپنے نبی کے لیے کیا ایسی عورت چاہیں گے کہ جو پاک دامن نہ ہو. اب بات آ جاتی ہے کہ حضرت لوط کی بیوی کافرہ تھی، یا اور کسی نبی کی بیوی حضرت نوح کی بیوی کافرہ تھی. تو بات سمجھ لیجئے کہ نبی کی بیوی کافرہ تو ہو سکتی ہے، لیکن ایسی عورت نہیں ہو سکتی جو ناپاک ہو. وہ باوجود اس کے کہ کفر پر تو تھی، لیکن پاک دامن تھی، عفیفہ تھی. تو اس لیے کفر تو الگ بات ہے، لیکن یہ جو عفت کا معاملہ ہے اللہ رب، یہ ایسا معاملہ ہے. آپ خود سوچئے کہ اگر کوئی کسی شخص کا ہاتھ کسی کی عفت کی طرف بڑھے، تو جس شخص کے عورت کے ساتھ ایسا سلوک ہو، چاہے اس کی بیٹی ہو بہن ہو، تو وہ شخص جوش اور تیش کے عالم میں اس کو قتل تک کر بیٹھتا ہے. کیونکہ یہ معاملہ معمولی نہیں، کسی کی عزت پر ہاتھ ڈالنا. لیکن آج افسوس کی بات ہے کہ ہم نے خود ہی اپنی عزتیں چوک پر رکھی ہوئی ہیں. وہ تمام طریقے اور ہم نے اختیار کیے ہوئے ہیں جس سے انسان زنا کی طرف بڑھتا ہے. جب بے پردگی ہوگی تو خود بخود میلان بھی ہوگا، اور بے پردگی بھی ایسی کہ اس میں جو ہے وہ کپڑے ہونا نہ ہونا برابر ہو، تو پھر اس صورت میں اور جس قدر جو ہے وہ بے حیائی کو ہم راستہ دیتے ہیں، اس میں خواتین بھی شامل ہیں، مرد بھی شامل ہیں، جو لوگ منع نہیں کرتے اپنے گھر والوں کو وہ بھی شامل ہیں. اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے ہم سب کو اس کی توفیق دیں. اس میں ہماری کوتاہیاں ہیں، آدمی کم از کم اپنی کوتاہی تو تسلیم کرے، کم از کم اس کو بری بات کو برا تو سمجھے. انشاءاللہ اگر ہم بری بات کو برا سمجھیں گے تو اس کی توفیق اللہ تعالیٰ عطا فرما دیں گے کہ وہ اچھائی میں تبدیل ہو جائے. لیکن ہم اس کو اگر برا بھی نہیں سمجھیں گے تو ہم کہاں سے پردہ کرائیں گے؟ ہماری نظر میں تو یہی سجا ہوا ہے کہ بے پردگی اصل حسن ہے، لیکن جب ہمیں پتہ چلے گی کہ اصل بات یہ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے آگے باقاعدہ احکام نازل فرمائے، قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، اسی سے اگلے رکوع میں یہ آیت ہے کہ اہل ایمان سے کہہ دو اپنی نگاہوں کو نیچی رکھیں، ویحفظوا فروجہم، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں. اور یہ حکم ایسا ہے قرآن مجید میں کہ مردوں کے لیے الگ نازل ہوا، عورتوں کے لیے الگ، تاکہ کوئی یہ نہ کہے کہ صاحب مردوں کا حکم ہے آگے نیچے رکھنے کا، عورتوں کو تو حکم ہی نہیں ہے. اللہ نے قرآن میں عورتوں کے لیے حکم فرما دیا، وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ، کہ اور مومن عورتوں سے بھی کہہ دو کہ وہ بھی اپنی نگاہوں کو نیچی رکھیں، وہ جس طرح مردوں کو عورتوں کا دیکھنا جائز نہیں ہے، عورتوں کے لیے بھی جائز نہیں ہے کہ وہ مرد کو دیکھیں، لیکن بات یہ ہے کہ مردوں پر پردہ فرض نہیں، عورتوں پر پردہ ہے، اس لیے عورتوں کو پردہ چاہیے، عورتیں خود اپنی حفاظت کی وہ طریقے اختیار کریں۔ تو اگر یہ طریقے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے ہیں، انشاءاللہ اس میں ہماری سب کی عزت کی حفاظت ہوگی۔ اللہ رب العزت اپنے فضل و کرم سے ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ تو یہ مسئلہ میں آخر میں پھر عرض کر دوں کہ جن حضرات جو حضرات اس تہمت میں شریک ہو گئے تھے غلطی سے، ان حضرات نے قرآن مجید کی آیت نازل ہونے سے پہلے ان سے یہ غلطی ہوئی، لیکن جب قرآن مجید کی آیتیں نازل ہو گئیں تو انہوں نے توبہ کر لی، استغفار کر لی، اور دنیا میں ان سے حد بھی جاری ہو گئی، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو معاف بھی فرما دیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کے معاملات بھی اچھے رہے بعد میں بھی۔ اس لیے اس وقت اب کسی کے لیے جائز نہیں ہے کہ سیدہ عائشہ صدیقہ کی شان میں ادنا گستاخی یا توہین کرے، چنانچہ اگر کوئی شخص کرے گا تو قرآن مجید کے حکم کی چونکہ خلاف ورزی ہوگی، اس لیے ان کے کفر میں کوئی شک نہیں رہنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمیں اس بات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمین ونجینا برحمتک من القوم الکافرین۔ اے اللہ اپنے فضل سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، اے اللہ اپنے فضل سے ہماری پردہ پوشیاں فرما، پردہ دری نہ فرما، دنیا اور آخرت کی ذلتوں اور رسوائیوں سے محفوظ فرما۔ اے اللہ ہمیں عزتیں عطا فرما، اے اللہ رسوائیوں سے محفوظ فرما، ذلتوں سے محفوظ فرما۔ اے اللہ ہم سب وہ کام لے جو آپ کی رضا کا سبب بنتے ہوں، ان کاموں سے محفوظ فرما جن سے آپ ناراض ہوتے ہوں۔ اے اللہ بیماروں کو شفاء کامل عطا فرما، قرض داروں کے قرضوں کو ادا فرما، پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما، ہم سب کی جائز حاجتوں کو پورا فرما۔ اے اللہ اپنے فضل سے ہمارے ہم سے وہ کام لے لے جن سے آپ راضی ہوتے ہوں، بیماروں کو شفاء کامل عطا فرما دیجیے، قرض داروں کے قرضوں کو ادا فرما دیجیے، پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما دیجیے۔ جتنے مسلمان مرد عورت اس دنیا سے جا چکے اللہ ان کی مغفرت فرما دیجیے۔ ہمارے ایک دوست ان کی پھوپھی کا انتقال ہو گیا، دعا فرمائیے اللہ ان کی مغفرت کامل فرما دیں، اللہ تعالیٰ مغفرت کاملہ فرما دیں، اعلیٰ علیین میں جگہ عطا فرمائیں، ہر قسم کی سیاحت کو حسنات سے تبدیل فرما دیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے ہماری سیاحت کو بھی حسنات سے تبدیل فرما دیں، جب تک زندہ رہیں عافیت کی زندگی عطا فرمائیں، اور جب اس دنیا سے رخصت ہوں تو خاتمہ ایمان پر فرما۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم۔ بھائی مسائل وغیرہ نہ پوچھیں، اس لیے کہ میں نے کہیں اور بھی جانا ہے، اور انشاءاللہ کل ملاقات ہوگی اللہ نے۔ ایک گھڑی ملی ہے، جن صاحب کی نشانی بتا کر لیتے ہیں۔